ہی کرتے ہیں کہ اس شخص کی روایت جو ہے وہ کہاں کہاں ہے اور کون کون لایا ہے. تو امام محمد بن ادریس الشافعی کے بارے میں لکھا ہے ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں, یہ جو تحریر اور تقریبی تہذیب والا نسخہ ہے دکتور بشار عواد کا, اس کا 5717 نمبر ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ یہ جو امام شافعی ہیں, ہوا ابو عبداللہ شافعی المکی و نزیل و مصر راس و طبقہ تاسعہ. تو یہ مکی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, ابو عبداللہ کنیت ہے اور نامے طبقے کی چوٹی کے لوگوں میں سے ہیں. وَهُوَ الْمُجَدِّدُ لِأَمْرِ الدِّينِ عَلَىٰ رَاسِ الْمِئَتَيْنِ, دوسری صدی ہجری کے یہ مجدد دین ہے. مات السند اربع و مئتین, 204 میں فوت ہوئے. وَلَهُ اربع و خمسون سنتن, 54 سال ان کی عمر تھی. اور آگے لکھا ہوئے خاتا, یہ خاتا سے مراد بخاری تالیکن اس کو لائے ہیں, یعنی معلق روایات میں امام بخاری نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے امام شافعی کا. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ شافعی کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا انفی لوگ بھی مانتے ہیں کہ امام شافعی امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو ہے نا ان کی تردید فرمائی ہے بہت ساری جگہوں پر, جن میں خاص طور پر جو کتاب الحیل صحیح بخاری میں ہے امام بخاری ایک حدیث نقل فرماتے ہیں, تو پھر نیچے کہتے ہیں قالا بعض الناس, نام نہیں لیتے, کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے. تو اب بعض لوگوں سے وہی مراد ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ امام بخاری رد کرتے ہیں, اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں کہ امام بخاری نے بعض الناس سے مراد جو ہے نا وہ امام صاحب کو لیا ہے. تو امام ابو حنیفہ کی تردید کی ہوئی ہے انہوں نے, اور امام بخاری نے اسی لیے اپنی تاریخ کبیر میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کان مرجیان سقط عنہ ون رائے ون حدیث ہی, اس کا مرجیہ فرقے سے تعلق تھا اور محدثین نے اس سے اور اس کی رائے اور روایت لینے سے سکوت اختیار کیا ہے. امام بخاری جس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ سقط عنہ ہو, محدثین نے اس سے سکوت اختیار کیا ہے, انفی علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ راوی متروک ہوتا ہے, جس طرح کے یہ عبدالحی لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل فی علم الجرح والتعدیل کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ امام بخاری جس سے سکوت اختیار کریں تو وہ راوی متروک الحدیث ہوتا ہے. وہ امام بخاری کے نزدیک وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کا تذکرہ کیا جائے, وہ متروک الحدیث راوی ہیں. تو کہاں ایسے متروک راویوں کی روایتیں امام بخاری اپنی صحیح کے اندر لائیں. دوسری بات ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ کہنا کہ فلانے امام کی روایت نہیں لائے فلانے کی نہیں لائے, تو یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جتنی بھی صحیح حدیثیں اور جتنے بھی مشائخ ہیں سب کو بخاری میں لے آیا ہوں. تو ایسا امام بخاری کا دعویٰ ہی نہیں ہے. امام بخاری کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جتنی مرفوع متصل حدیثیں صحیح بخاری کے اندر لائے وہ ساری صحیح ہیں. یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی بھی روئے زمین پر صحیح حدیثیں تھیں ساری کی ساری میں نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں. تو اس لیے یہ بات کرنا سوال کرنا ہی غلط ہے کہ فلانے امام کی کیوں نہیں لائے فلانے کی نہیں لائے. تو امام بخاری علیہ رحمہ جو ہیں امام بخاری کے مشائخ میں امام احمد ابن حنبل ہیں, اور احمد ابن حنبل جو ہیں یہ امام مالک علیہ رحمہ جو ہے نا ان کے تلامذہ میں بھی چلے جاتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل اور اس طرح دیگر اکابر جتنے مشائخ تھے تو وہ تو امام ابو حنیفہ کو حدیث کی روایت میں قابل احتجاج نہیں سمجھتے تھے. مثال کے طور پر امام احمد کے بیٹے عبداللہ جو تھے, عبداللہ جنہوں نے کتاب و سننا جو ہے وہ بیان کی ہے اور اس میں بہت ساری روایات اپنے والد ماجد امام احمد بن حنبل سے لائے, اور مسند احمد کی سند بھی ان کے بیٹے عبداللہ جو ہے نا ان کی ہی کے واسطے سے مروی ہے, تو انہوں نے اپنی کتاب و سننا میں اس بات کا ذکر کیا ہے. مسلم امام اعظم کا بھی بتاتا ہوں, انہوں نے اپنی کتاب و سننا میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں ما قادا الا الدین, امام ابو حنیفہ نے دین کے سوا کسی چیز کو فراڈ نہیں لگایا, دھوکھا جو کیا وہ دین کے ساتھ ہی کیا. بہرحال یہ ایک لمبی باتیں ہیں. تو محدثین کا اجماع ہے ان کے ضعیف ہونے پر, اس کے لیے آپ الکامل ابن ادی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, الکامل فی ضعفاء الرجال اس کی جو ساتویں جلد ہے ہمارے نسخے میں, تو اس پر محدثین کا اتفاق اور اجماع نقل کیا ہوا ہے. رام مسند امام اعظم, مسند امام اعظم تو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے, یہ تو خوارزمی چھٹی ساتویں ہجری کا بندہ تھا اس کی جمع کردہ ہے. تو اس لیے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ امام اعظم کی مسند ہے تو اس کو پہلے ثابت تو کرے کہ یہ واقعی امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے. جو بندی علماء میں سے وہ جو سرفراز صفدر فوت ہو گئے اس نے اپنی کتاب راہ سنہ میں لکھا ہے, امام صاحب نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں, تو یہ مسند امام اعظم تو نہیں ان کے لکھی ہوئی, یہ تو بعد والے لوگوں نے جمع کر کے جو ہے نا کتاب بنا ڈالی اور اس کا نام رکھ دیا مسند امام اعظم. اور یہ امام اعظم کا لفظ جو ان کے لیے بولتے ہیں کہ تو یہ امام اعظم کا لفظ تو امام مالک اور امام شافعی کے لیے بھی جو ہے نا وہ حدیث کی شروحات میں موجود ہے. مثلا بخاری کی شرح جو ہے کستلانی کی, تو اس نے کئی جگہ امام شافعی کو اور امام مالک کو امام اعظم لکھا ہے. اور اگر حقیقت ان کے پاس ایک حوالہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی امام شافعی نے ان کو جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے کہ یہ امام اعظم ہے, تو امام اعظم دوسروں کو بھی لکھا ہوا ہے. اب جب دوسروں کو بھی لکھا ہوا ہے تو پھر دونوں میں موازنہ کر لینا چاہیے کہ امام اعظم کون بنتا ہے. میں بسند صحیح ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ امام الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب جو الجرح والتعدیل اس کے مقدمہ کے اندر ذکر کیا ہے, اور مناقب شافعی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, اور بہت ساری کتابوں کے حوالے الحمدللہ میں نے ریزرو کیے ہوئے اس مسئلے میں. امام شافعی نے ایک دفعہ ان سے امام محمد بن حسن شیبانی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے امام مالک وہ بڑے عالم ہیں یا ہمارے امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں. امام شافعی نے کہا تم قسم کھا کے بتاؤ دونوں میں سے بڑا عالم کون ہے. تو امام محمد بن حسن شیبانی جس نے فقہ امام ابو حنیفہ سے پڑھی اور حدیث پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس مدینہ آئے, تو انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی, فرمانے لگے کہ قرآن کے علم میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں. پھر امام شافعی نے کہا اچھا حدیث کے بارے میں بھی بتاؤ. امام محمد نے قسم کھا کر کہا کہ حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا آثار صحابہ کے متعلق بھی بتاؤ. امام محمد نے آثار صحابہ کے متعلق بھی کہا کہ صحابہ کے آثار میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا, ہاں شافعی نے کہا لم یبقى الا القیاس, یہ جو عمر بھائی نے کہا نا باقی کیا بچا, باقی جو بچا وہ مجھ سے سن لیں. امام شافعی نے فرمایا لم یبقى الا القیاس, قیاس کے سوا تو باقی کچھ نہیں رہا. فمن لم یعرف الاصول فعلى اي شيء يقيس, جو اصول یعنی قرآن سننا سارے صحابہ نہیں جانتا فعلى اي شيء يقيس, وہ قیاس کس چیز کے اوپر کرے گا. تو جس کے اصل ہی نہیں ہے وہ قیاس کہاں کرے گا, امام شافعی فرماتے ہیں. یہ باسند صحیح ہے امام الجر والتعدیل کی جو کتاب ہے الجر والتعدیل اس کے مقدمہ میں موجود ہے. تو اس لیے امام اعظم اگر دیکھیں اصول کے روح سے تو وہ تو پھر امام مالک ہی بنے ان کے مقابلے میں, کیونکہ اگر ان کے پاس اتنا وسیع علم ہوتا نا حدیث کا تو امام محمد بن حسن شیبانی وہیں حدیث پڑھتے رہتے, ان کو مدینہ آ کر امام مالک علیہ رحمہ کے جو ہے نا وہ درس میں شرکت کی حاجت اتنی نہیں پڑھنی تھی. انہوں نے موتا پڑھا یہاں سے جا کر, اور ادھر چند ایک روایات تھیں جو ان کی کتابوں سے پتہ چل جاتا ہے, زیادہ آثار اور اس طرح کے جو ان کے عقلی جو نا وہ مسائل ہیں. اس لیے یہ امام اعظم بھی نہیں ہے. کچھ محدثین نے کہا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں, یہ جس کو جتنا پتا تھا اس نے اتنا کہا. حالانکہ ابن حبان نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب المجروحین میں کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ 120 حدیثیں بیان کی تھیں اور 110 روایتوں میں غلطی کی تھی. تو کوئی 120 بیان کر کے 110 میں غلطی کرتا ہے تو وہ کثیر الخطا ہوتا ہے. یہ حقیقت خود امام ابو حنیفہ نے تسلیم کی ہوئی ہے, ان سے باسند صحیح یہ بات موجود ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی علل کبیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 966 کے اندر بیان کیے. اور وہی بات جو ہے نا ابو احمد الحاکم کبیر جو امام حاکم علیہ رحمہ کے شیخ ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب الاسامی والکنا میں بیان کی ہے, اور بھی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ استتابہ بھی میں عرض کرتا ہوں, آپ ذرا میری بات پوری سن لیں. آواز آ رہی ہے سب بھائیوں کو؟ اگر وائس اوکے ہے تو مجھے بتائیں, پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. یہ تو اب آپ نے مجھے اس طرف لگایا نا تو میں آپ کو سارا کچھ حوالے کے ساتھ عرض کرنے لگا تھا. ترمذی کبیر جو ہے بغیر شرح کے پڑھی ہے وہ لاؤ. الال ترمذی کے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ نے یہ خود باسندے صحیح نقل کیا کہ وہ محمود بن غیلان سے جو ہے نا وہ نقل فرماتے ہیں, اور محمود بن غیلان اس کو ابن مقری سے, وہ کہتے ہیں سمیت ابا حنیفہ یقول آمت ما احدثکم به خطأ, میں نے امام ابو حنیفہ کو فرماتے ہوئے سنا, وہ کہتے ہیں عام طور پر جو میں تمہیں بات بیان کرتا ہوں نا وہ خطا پر مبنی ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنی خطا کا خود اقرار کیا ہوا ہے اور عمومی خطاؤں کا اقرار کیا ہوا ہے, اس لیے محدثین نے جو کہا وہ بالکل بجا اور درست ہے, اس کا اقرار خود امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کیا ہے. تو یہ کتاب میں نے کھولی ہے, 966 صفحہ ہے, الل ترمذی کبیر ہے, جلدوں میں, اور یہی روایت جو ہے اسی طرح علی ابن الجاد کی مسند کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کا صفحہ 292 ہے, الکامل ابن ادی کی جلد 7 صفحہ 2473 ہے, تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ 425 ہے, اصلہ کتاب الاسامی والکناب احمد الحاکم کی جلد نمبر 4 صفحہ 176 ہے. تو اس لیے یہ بڑی بڑی کتب میں باسند صحیح جو ہے نا وہ موجود ہے, تو اس لیے میرے بھائیوں یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا پریشان کن بھی لگتا ہے بھائیوں کو, تو اس لیے اس کو ضرورت کے تحت ہی کوئی بات کرے, روایت حدیث میں مسئلہ آ جائے تو پھر بالکل اس کو کر لو, روایات حدیث سے ہٹ کر ہمیں اس چیز کی ضرورت قطن نہیں ہے. روایت میں آج اور جیسے شیخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں کچھ روایات کے ضمن میں امام صاحب آگے تو ائمہ کی جرا نقل کر دی, اس سے ہٹ کر ہمیں ضرورت نہیں ہے, بس روایت کوئی ان کی آ جائے تو پھر چھان پھٹک کرنے میں جیسے باقی راویوں کے متعلق دیکھتے ہیں ان کے متعلق بھی محدثین کو دیکھ لیں, تو محدثین سے جو باسندے صحیح چیزیں ثابت ہیں وہ جرا یہ تعدیل ثابت نہیں ہے, پچھلے لوگ تعریفیں بڑی کرتے ہیں تو وہ تو دلیل نہیں بن سکتے کیونکہ وہ تو نہ اس دور کے نہ وہ روایات وغیرہ کسی اس طرح واقفیت رکھتے تھے جیسے ابن ابی حاتم رازی, امام مالک, احمد ابن حنبل, بخاری, مسلم اور دیگر ائمہ رکھتے تھے. امید ہے عمر بھائی کو کچھ تھوڑی سی تسلی ہو گئی ہوگی. یہ بیچ میں جو اردو ٹیکسٹ آیا میں مائک فری کرتا ہوں.
السلام علیکم شیخ صاحب, میرے دو کوسچن ہیں. پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ وہ جن سے صحابہ ایک سفر پہ گئے تھے وہ میں نے کافی بھائیوں سے پوچھا ہے تو کسی کو وہ حدیث یاد نہیں ہے, تو آپ نا پلیز وہ حدیث سنا دیں. سفر پہ گئے تھے اور انہیں دجال ملا تھا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ہمیں اس طرح ایک شخص ملا ہے اور وہ یہ چیزیں پوچھ رہا تھا, تو وہ حدیث ایک تو سنا دیں. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تو یہ اس بات کا کہتے ہیں کہ آپ حدیث سے یہ دکھائیں کہ حدیث میں تکبیر تحریمہ اونچا کہنا چاہیے یا ایسا کہنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا حدیث میں ہے, تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان وہ دجال والا مسئلہ وہ چونکہ ایک بہت لمبی روایت ہے تو یہ ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا تقاضا کرتا ہے, اس لیے وہ تو بہت مشکل مرحلہ ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی نشست میں دجال والی حدیث سنا دوں گا. اور دوسرا سوال تکبیر تحریمہ اونچی امام کے مقتدی آہستہ کے, تو یاد رکھو ترمذی کی جو حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کننا نتکلم خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گفتگو کر لیا کرتے تھے, جس وقت قوموا للہ قانتین والی آیت کریمہ نازل ہوگی فامرنا بالسکوت, ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا. اب سکوت عدم جہر کو کہتے ہیں, اب یہ مقتدی سارے کا سارا سکوت کی حالت میں ہوگا, یعنی اونچی آواز نہیں نکالے گا, اب خواب و سوال اللہ اکبر کا کرے, خواب و رکوع جانے والی تکبیر کا کرے, خواب و سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کو الگ کر کے کرے, خواب و تحیات کا سوال کرے, خواب و سلام پھیرنے کا سوال کرے. زید بن ارقم کے حدیث نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا, امرنا بالسکوت, ہمیں پیچھے سکوت کا حکم دیا گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے پھر آمین اونچی کہاں سے نکلے گی, اس کی تخصیص کی الگ دلیل موجود ہے کہ یہودی ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے سے جتنا چڑھتے ہیں اتنا کسی اور کام سے نہیں چڑھتے, تو وہ چڑھیں گے تبھی جب ان کو آواز جائے گی, تو یہ حدیث جو ہے موجود ہے وہاں پر دہکی وغیرہ میں. تو اس لیے بھائیو یہ مسئلہ ایک تو یہ حدیث ہوئی, دوسری ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی کی صحیح بخاری مسلم میں اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے, نماز کے اندر حالت نماز کے اندر یہ بول پڑے تو کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز کے اندر ہی بولا تو فسمے تو نہ نہیں, اور ایک میں یوسکے تو نہ نہیں, میرے ساتھی مجھے رانوں پہ ہاتھ مار کے چپ کروا رہے تھے, ساکت کروا رہے تھے, حالانکہ رکوع کے حال میں پڑھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں وہ اونچی آواز نکالی نا تو یوسمے تو نہ نہیں یوسکے تو نہ نہیں. تو یہ مقتدی تھے, جس سے معلوم مقتدیوں کو خاموش ہی پیچھے رہنے, امام جو ہے وہ بلند آواز کرے گا. اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری میں اور بہکی وغیرہ میں موجود ہے. ایک صحابی نے نماز پڑھ کر دکھائی لوگوں کو اور اس میں تکبیر جاہری کہی اور لوگوں کو سنائی. تیسری دلیل اس کی ہے کہ بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, امام بخاری حدیث لائے کہ یوسم الناس تکبیر ہو, امام بخاری حدیث لائے کہ بکر صدیق لوگوں کو رسول پاک کی جو تکبیر تھی وہ سنا رہے تھے, یعنی مکبر بنے تھے. تو اگر پچھلوں نے بھی بولنا آتا سنانے کا معنی کوئی نہیں تھا, تو یہاں سے امام کی آواز کے اونچا نکلنے کی بھی دلیل ہوئی اور پیچھے ایک مکبر بن کے امام کے بعد باقی لوگوں تک پہنچائے. اگر سارے لوگ ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اونچی آواز میں تو پھر جو ہے نا یہ مسئلہ گڑبڑ ہونا تھا, اس لیے پچھلوں کو چپ رکھا اور مکبر ایک ساتھ رکھنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی تمام اعمال آہستگی سے سر انجام دیں گے. جی اللہ وحدہ لا شریک برکت دے, باقی انشاءاللہ تعالی پھر باتیں ہوں گی. یہ جو لکھا ہے نا کہ ان کو سنا دیں کہ سفیان ثوری وغیرہ نے ذکر کیا ہے ابو حنیفہ کا کفر سے بار بار توبہ کرنا, میرے علم میں یہ بات ہے اس سطیب ابن الکفر مرتین اور کئی حوالے ہیں, لیکن چونکہ اس کی یہاں حاجت اور ضرورت نہیں تھی تو اس لیے میں نے جو روایت کے اندر کمزوری ہے اس کو ذکر کیا, ورنہ بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو کفر یا بنتے ہیں اور پھر ان کی توبہ جو ہے وہ الگ مروی, کس کس سے توبہ مروی کس کس سے نہیں, ہمیں اس چیز میں باس کی ضرورت نہیں ہے. ہم بس روایت حدیث میں جیسے میں نے عرض کیا آ گئے تو ہم ان کی چان پٹک کر لیں گے کیسے ہیں محدثین کے ہاں, روایت میں نہیں آئے تو ہمیں عادت نہیں ہے خامخا جو ہے نا اس میں بات کرنے کی. چلو جی اب آپ لوگ آپس میں جو گفتگو کرنی ہے کرو, ٹائم شائم جو سیٹنگ میں نے بھائیوں کا وہ کر لیں گے, پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جاؤں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.